اور سامعین کرام آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. واقعہ نوح کے ساتھ جو کہ سورۃ ہود کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس میں گفتگو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور فرما رہے ہیں. اس قوم کا ایک شبہ اور یہ اعتراض تھا, ایک شک شبہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں جانتا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. نبی کو غیب کی خبر پر اسی وقت کی طرح ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بتاتے ہیں. تو سامعین کرام, خبریں سننے سے پہلے, وقفے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب ہے, غیب کی خبروں کو جاننے والی ہے. اپنے پیغمبروں کو جب چاہتا ہے وہ غیب کی خبروں پر مطلع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہاں کے اندر اگر سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور سب سے زیادہ غیب کی خبروں پر اطلاع کی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس روح زمین پر تو وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. علامہ سعدی کا یہ مقولہ ذہن میں رکھا کریں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے پیغمبر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے آپ کی زبان سے اعلان کروایا کہ میرے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ ہر شے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے اور آیت نمبر 188 ہے, جس میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بلائی اور خیر کے بہت سی باتیں حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ, مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. میرے سامعین کرام, آپ مجھے بتائیں غزوائے حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں, لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے سے پہلے اللہ نے نہیں بتلایا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کو روک دیا جائے گا. جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں تو کفار حرم کے قریب پہنچ جاتے ہیں, حدود حرم کے قریب پہنچ جاتے ہیں, کفار آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے, آپ کو حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ نے یہ بات کہلوائی کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں اپنے متعلق کہ میں غیب کی ساری خبریں نہیں رکھتا, مجھے تو وہی غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتے ہیں. غزوہ احد کو لے لیجئے سامعین کرام, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کتنا اس میں نقصان اٹھانا پڑا, حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددان مبارک بھی شہید کیے گئے اور آپ کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ یہ اعلان کر دیں, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. غزوہ حدیبیہ پر کیا ہوا, آپ عمرے کے لیے نکلے تو کفار نے آپ کو روک لیا, اللہ تبارک و تعالی نے نکلنے سے پہلے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. غزوہ احد کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب کو نہیں مطلع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, اگر مجھے ساری کی ساری غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی, میں اپنے لیے اس کے لیے انتظام کرتا. اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے بتا دیتے وحی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کے مطابق انتظام کرتے. اگر اللہ تبارک و تعالی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جبکہ آپ غزوہ احد کے لیے مدینے سے نکلے صحابہ کی جماعت کے ساتھ, اگر اللہ آپ کو بتا دیتے کہ کہ میرے حبیب آپ کا کیا کیا نقصان ہونے والا ہے مستقبل میں، تو آپ اس کے مطابق انتظام کرتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ میرے حبیب کو اس موقع پر اطلاع نہ کی جائے، وحی کے ذریعے سے نہ بتلایا جائے، آپ کو نہیں بتلایا گیا، اس لیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ میرے حبیب آپ خود اعلان کر دیں اپنی زبان سے، لوگوں کو بتا دیں کہ اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہوتی تو پھر میں کبھی بھی کسی مشکل کا شکار نہ ہوتا، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی بھی کوئی مضرت کی بات نہ پہنچتی، جب مجھے کوئی مضرت کی بات پہنچتی ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایڈوانس اس پر اطلاع نہیں کی تھی، مجھے پتا نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر میں اس کے متعلق انتظام کرتا، مضرت کی بات ہوتی تو پھر میں اس سے بچنے کا انتظام کرتا، اگر کوئی میرے لیے بلائی کی بات ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کا انتظام کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا خبروں سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کو جب اللہ غیب کی خبر بتلاتے ہیں تو پیغمبر کو علم ہوتا ہے، پھر پیغمبر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ واقعہ عشق لے لیجیے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ایک سفر کے اندر تھی اور آپ غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹ پر تھی اور جس صحابہ کے ذمے حضرت عائشہ کا حوضج لگایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس سفر میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قیام کیا، اور جب کوچ کرنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے جنگل کے اندر چلی گئی، اور اسی دوران آپ کا ہار، گلے کا ہار ٹوٹ کہیں گم ہو گیا، آپ اسی کی تلاش میں لگی رہی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو، اور جو صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوضج، یعنی جس کے اندر حضرت عائشہ بیٹھتی تھی، اونٹ کے اوپر وہ رکھا جاتا تھا اور اس کے اندر حضرت عائشہ بیٹھتی تھی، انہوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر تشریف فرما ہے، اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو محسوس نہ ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ حوضج رکھ دیا۔ قافلہ نکل پڑا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے اپنے ہار کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل کو مقرر کیا تھا کہ بھائی تم پیچھے رہو، اگر قافلے میں سے کسی کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے، کوئی چیز گر جائے تو تم اس کو لے آنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگل سے واپس آئی اور اس مقام پر پہنچی جہاں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پراؤ ڈالا ہوا تھا اور جہاں آپ نے قیام کیا ہوا تھا، دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے کسی مقام پر جا کر رکیں گے اور جب پتا چلے گا کہ میں اونٹ کے اوپر نہیں ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اسی مقام پر آئیں گے، اسی جگہ پر آئیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں ٹھہر گئی اور وہیں لیٹ گئی، اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے نیند آ گئی۔ ادھر پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے اور انہوں نے پردے کا حکم اب چونکہ آ چکا تھا، اور پردے کے حکم کے آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں اسی مقام پر جہاں حضرت عائشہ کا اونٹ تھا بیٹھا ہوا تھا، اور جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا، جہاں حضرت عائشہ ٹھہری ہوئی تھی، وہاں حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت صفوان بن معطل کی جب نگاہ حضرت عائشہ کے چہرے پر دیکھتی ہے، ان کو پہچان لیتے کہ حضرت عائشہ ہیں، ان کو انہوں نے اونٹ پر بٹھایا، کوئی گفتگو نہ کی، صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بتایا کرتی تھی کہ پورے راستے میں حضرت صفوان بن معطل نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالا، اگر میں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا تو وہ یہ تھا جب انہوں نے مجھے دیکھ کر یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے دیکھا کہ حضرت عائشہ یہاں اکیلی پڑی ہوئی ہیں، کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے، تو اسی پریشانی میں انہوں نے ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سفر کے اندر منافقین بھی تھے، اور منافقین ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے. منافقین نے چرچا کیا اور حضرت عائشہ ام المؤمنین جو تمام مومنین کی ماں ہیں ان پر انہوں نے تہمت لگا دی. تو سامیر کرام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کی جستجو کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں اور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اے اسامہ تم مجھے بتاؤ میرے گھر والوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ وما نعلم الا خیرا, کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کے گھر والوں کے اندر سوائے خیر اور بلائی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. اے اللہ کے پیغمبر جو آپ کی زوجیت میں ہے, جو بیوی آپ کی بیوی ہے وہ پاک ہیں, وہ عفیفہ ہیں, پاک دامن ہیں, طاہرہ ہیں, ان کے اندر ہم نے کبھی بھی کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں, ادھر منافقین نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر وہ تہمت لگا رہے ہیں, ادھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ علی تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر کی خادمہ باندی سے پوچھ لیں, حضرت بریرہ سے پوچھ لیں وہ کیا کہتی ہے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ پہلے فرمایا کہ اتشہدین انی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. انہیں کہا کہ جی ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا کہ میں تم سے اپنے گھر والوں کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, جو میں پوچھوں سچ بتلانا, کوئی بات چھپانا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پوچھیں. فرمایا میں عائشہ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں, تم مجھے بتاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ کے اندر خیر کے سوا بلائی کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی, عائشہ کے اندر میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. عائشہ تو طاہرہ ہیں, پاک دامن ہیں, صاف ہیں, ان کے اندر کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی جو کسی کو ناپسند ہو, عائشہ تو بہت اچھی ہیں. سامعین کرام, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کی تحقیق کر رہے ہیں. ایک مہینہ گزر جاتا ہے وہی نہیں آتی, حتیٰ کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے براہ راست پوچھتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ یا عائشہ فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة. اے عائشہ مجھے تیرے متعلق کچھ باتیں پہنچی ہیں, تہمت لگانے والے تہمت لگا رہے ہیں تمہارے متعلق, تم پر تہمت لگا رہے ہیں. اگر تم حقیقتاً پاک دامن ہو اور تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو تم فکر نہ کرو, سَيُبْرِئُكِ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے. وَإِن كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ, اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے, فَاسْتَغْفَرِي اللہ, تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو. فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ لوگ چرچا کر رہے ہیں, لوگوں نے غلط باتیں تمہارے متعلق پھیلا دی ہیں, میں تحقیق کر رہا ہوں کہ حقیقت حال کیا ہے, حقیقت واقعہ کیا ہے, حقیقت میں کیا ہوا ہے. اے عائشہ تم بتلا دو مجھے, اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والوں کی معافی کو قبول کرتے ہیں, ان کو معاف فرما دیتے ہیں. جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کیا فرمایا, یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تم سب مان لو گے, اس لیے کہ یہی تو بات چل رہی ہے ہر جگہ. اور اگر یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو تم فوراً مان لو گے، اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو آپ نہیں مانیں گے، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لہذا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے بات کہی تھی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اتنی روئی کہ آپ کی آنکھوں کی آنسو بھی ختم ہو چکی تھی. فرمایا کہ اب میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی. اس وقت یعنی رنج اور غم کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی تھی. فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر ہی کروں گی، ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہیں، اور پھر میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں ان تمام باتوں پر جو لوگ بیان کر رہے ہیں. ادھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری برات پر اور میری پاک دامنی پر قرآن آیات نازل فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی خود میری برات کے متعلق آیات قرآن آیات نازل کریں گے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو خواب کے ذریعے سے میرے متعلق بتلا دیں گے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس موجود ہیں کہ اچانک آپ کی حالت غیر ہو گئی، آپ کی حالت بدل گئی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ آ جاتا تھا اور آپ پسینہ ہو جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت بھی آپ کی وہی حالت ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ اب وحی آ رہی ہے. فرماتی ہیں میں تو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے والد ماجد کے چہرے پر، یعنی حضرت ابو بکر کے چہرے پر جب میری نظر پڑتی تو میں پریشان ہو جاتی کہ میرے والد تو بہت پریشان ہیں، میرے والد مجھے پریشان لگتے تھے. میرے والد کو خطرہ یہ تھا کہ اب وہی نازل ہو رہی ہے، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ قرآن بن جائے گا اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے. لیکن جب میرے والد کی نگاہ میرے اوپر پڑتی تو پھر کسی حد تک میرے والد کو سکون ہوتا کہ میری بیٹی تو بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے، اس کو تو کسی قسم کا فکر اور کسی قسم کا غم نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد مجھے فرماتے ہیں کہ ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ تمہاری برات کی، پاک دامنی کی، طہارت کی آیات کریمہ نازل فرماتی ہیں، اللہ نے مجھے مطلع فرما دیا ہے. ایک مہینہ، سامعین کرام غور سے سنیں، ایک مہینہ گزر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی، ایک مہینہ گزر جاتا ہے آپ تحقیق کرتے ہیں واقعہ کیا ہو گیا ہے. اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس کو غیب کی خبریں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بتلاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، مدینے کے منافقین چرچا کرتے ہیں اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، کبھی حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، کبھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، کبھی خود حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ تم معاف کر لو، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی کھولتے ہیں وحی کے ذریعے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 9 آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں. سورۃ نور آپ کھولیں اور آیت نمبر 11 سے نمبر 20 تک پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا پیغمبر جب اللہ اس کو غیب کی خبریں بتلاتے ہیں تو پھر اس کو غیب کی خبروں میں معلوم ہوتی ہیں، جب اللہ نہیں بتلاتے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک تحقیق کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، اپنے گھر کی خادمہ اور اپنے گھر کی باندھی سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ عائشہ کے متعلق، چونکہ لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے، تم بتاؤ اگر عائشہ کے اندر کوئی ایسی بات جو عیب کی بات ہے جو تم نے دیکھی ہو. لیکن ہر ایک نے کہا کہ ہم نے عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی عیب کی بات اور کوئی بری بات نہیں دیکھی. عائشہ تو بڑی پاک دامنہ ہے، عائشہ تو بڑی عفیفہ ہے، عائشہ تو بڑی پاک دامن اور پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ پریشانی اور یہ فکر اس وقت دور ہوا جب اللہ نے حقیقت حال کھولی، وہی بھیجی، جبریل امین کو بھیجا، وہ آیات کریمہ لے کر آئے. سورت نور آیت نمبر 11 سے نمبر 20 تک آپ کھولیں، مطالعہ کریں، تو حقیقت حال آپ کے سامنے کھل جائے گی. سامعین کرام، آگے چلیے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ایک اور واقعہ رکھتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں. فتح مکہ، جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چابی عطا فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ تم آذان دو. اے بلال، تم آذان دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دیتے ہیں. ادھر کفار مکہ اپنی اپنی مجلسوں کے اندر یہ ماجرا بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، سامعین آپ کو پتا ہے کہ بلال جو ہیں پہلے کسی کے غلام تھے، حضرت ابو بکر نے خرید کر ان کو آزاد فرمایا تھا، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، شکل صورت اتنے اچھے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ تم کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دو، اور ادھر کفار رؤسائے مکہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور ان کی آپس کی گفتگو ہو رہی ہے. آئیے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الاحکام القرآن کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. سورۃ الحجرات کی تفسیر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے ما تحت، اور وہ واقعہ یہ نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ تم آذان دو، تو عطاب بن اسید اس نے کہا الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یرا ھذا الیوم، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے باپ کو اس دن کے آنے سے پہلے ہی اٹھا کر لے گیا، یعنی میرا باپ اس سے پہلے مر گیا، اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اچھا ہوا کہ وہ چلا گیا، اگر آج وہ یہاں زندہ ہوتا تو اس کو بھی یہ دیکھنا پڑتا کہ ایک غلام جو ایک وقت کے اندر غلام رہ چکا ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اچھا ہوا میرا باپ اس سے پہلے مر گیا، اس کو یہ دن دیکھنا نہ پڑا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے لیے کتنی ذلت کی بات ہے، میں مکہ کا رئیس ہوں اور بلال جو ہے وہ غلام رہ چکا ہے، وہ ایک حبشی ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے. یہ اس نے کہا. اور پھر اس کے بعد ہشام، حارث بن ہشام نے کیا کہا، اس نے کہا ما وجد محمد غیر حاض الغراب الاسود مؤذنا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیاذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا اور کوئی نہ ملا، یہ کالا انسان، یہ سیاہ انسان محمد کو ملا اذان دلوانے کے لیے، یعنی اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو الیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، کہ جب کوئی کفر کی بات کرے اس کفریہ بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہو جاتا، اس نے کہا کہ یہ بلال سیاہ کالا اور اس نے کہا کہ یہ سیاکوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیاکوے کے علاوہ اور کوئی نہ مل سکا اذان کے لیے۔ اور پھر سنو ابو سفیان کیا کہتے ہیں، سامعین کرام اس بات کو سنو، ایسی بات ابو سفیان کہتے ہیں جبکہ وہ ابھی کفر کے اندر ہیں، کافر ہیں، ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ایسی بات انہوں نے کہی جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے جس حقیقت کو شاید آج ہم نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے کیا کہا ساتھیوں سے، انی لا اقول شیئن اخاف ان یخبر بہ رب السماء، میں بلال کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کروں گا یہاں اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کر۔ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم یہاں اپنی اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر بلال کے تبصرے تو کر رہے ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ بلال کالا کوا ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے میرا باپ اس سے پہلے مر گیا، اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ محمد جو ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے اگر میں نے اپنی زبان سے کوئی بات نکال دی تو رب السما جو آسمانوں کا رب ہے وہ محمد کو وحی کے ذریعے سے بتا دے گا اور محمد کو ہماری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو سامعین آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نبی کو غیب کی خبریں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، جب وہ بتاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین اترتے ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بلال کے متعلق کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان سب کو بلایا اور آپ نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو سامعین کرام دیکھا آپ نے کہ ابو سفیان کہتا ہے ڈر گیا، میں اپنی زبان سے کوئی بول نہیں بول سکتا، میں اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکال سکتا اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی گفتگو نہیں سن رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری کوئی گفتگو نہیں پہنچ رہی، لیکن مجھے ڈر اس بات کا اگر میں نے کوئی بات اپنی زبان سے نکالی تو اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے، وہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے فوراً بتا دے گا، نبی کو ہماری باتوں کا علم ہو جائے گا۔ تو نبی کو غیب کی خبروں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں۔ سامعین کرام آگے چلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اس سے بھی بخوب علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیغمبر کو بتلاتے ہیں تو پیغمبر کو پھر غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ جب تک اللہ نہیں بتلاتے نبی انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ بتائیں، مجھے معلوم ہو اور میں لوگوں کو بتا سکوں۔ یہ واقعہ بھی ایک سن لیں، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اس بات پر کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ایک دوسرے کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو بھی کریں گے، اگر جانی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے۔ تو عمر بن امیہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ سے دو مشرک قتل ہو گئے تھے غلطی سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو مشرکوں کے خاندان کو خون بہا دیت دینی تھی، اس کا معاوضہ دینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، آپ بنو نذیر قبیلے کے پاس گئے کہ تم ہماری مدد کرو اس خون بہا میں، چونکہ ہمارا اور تمہارا عہد و پیمان ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے مدد لیتے ہیں۔ یہودیوں نے آپ کا استقبال کیا، خندہ پیشانی سے پیش آئے، لیکن در پردہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک شخص چھپر چڑھ کر اوپر سے باری پتھر پھینک دے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کر اور آپ کو کچل دے۔ تاکہ آپ دب کر یہیں آپ کا کام ختم ہو جائے. غرض یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو سنو سامعین کرام, یہودیوں کا سلام بن مشکم ایک یہودی تھا, جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ لا تفعلوا, یہ ہرگز نہ کرنا, واللہ لا یخبره ربه, با خدا یہ حرکت کبھی نہ کرنا, اگر تم یہ حرکت کرو گے تو محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, رسول برحق ہیں, اس کا رب اس کو اطلاع کر دے گا, وحی کے ذریعے سے اس کو بتلا دے گا, تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اور پھر ایسے ہی ہوا, جبریل امین اترتے ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں, یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں, یہ لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اے میرے حبیب, اے اللہ کے پیغمبر, یہاں سے آپ نکل جائیں. تو سامعین کرام, سلام بن مشکم بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جب اس کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں تو اس کو علم ہوتا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ یہودی سازش کر رہے تھے آپ کو ختم کرنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی چھت کے اوپر چڑھ گیا کہ اس کو آپ کے اوپر پتھر پھینکا جائے. ادھر جبریل امین آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے نکل جائیں, آپ کے اوپر پتھر پھینکا جانے والا ہے, یہاں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, وہی کے ذریعے سے آ کر اطلاع کی, بتلایا جبریل امین نے کہ یہاں سے نکلیں, یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو سامعین کرام, اس واقعے سے بھی آپ بخوب جان گئے ہوں گے کہ اللہ کا پیغمبر اس وقت غیب کی خبروں پر مطلع ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں. ہم اذان سن لیتے ہیں سامعین کرام, اذان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری ساری رکھیں گے. آپ میرے ساتھ ہی رہیں. اذان کے بعد ہم میں آپ کے سامنے اذان سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند واقعات سنا رہا تھا, جن سے ہمیں بخوب یہ بات معلوم ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, آپ کے کمالات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام فرشتوں سے اعلیٰ و ارفع تھے. اللہ نے جتنا علم تمام ملائکہ اور تمام نبیوں کو دیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیارے کو کسی غیب کی بات پر مطلع کرتے ہیں تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے. جب آپ نہ بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے ہیں, اللہ بتلائیں تو پھر میں دوسروں کو بتاؤں. جب آپ نے نہیں بتلایا تو آپ منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے, جبریل امین آئے. میرے سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ وحی کی بات ہوتی ہے. وہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. جب ہمارا پیارا آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات بتلاتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, میرے حبیب کے زبان سے کوئی بول اس کی خواہش اس کی مرضی سے نہیں نکلتا مگر وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے, وہ وحی کے ذریعے سے بولتا ہے. یہ آیت بھی آپ نمبر نوٹ فرما لیں, یہ سورۃ النجم سپارہ 27 آیت نمبر, دیز آر ٹو ورسز, یہ دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4, ان کو نوٹ فرما لیں. تو پیارے حبیب جب اپنی زبان سے کوئی بول نکالتے ہیں, جب کوئی کلمہ نکالتے ہیں, جب کوئی گفتگو کرتے ہیں, جب کوئی بات بتلاتے ہیں, جب کوئی غیب کی بات بتلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے بتلاتے ہیں. آج اللہ رب العزت خبر دیتے ہیں تو آپ بتلاتے ہیں. جب تک اللہ نہ بتلائیں اللہ کے پیغمبر انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ مجھے بتلائے, میں لوگوں کو بات بتلاؤں. ایک اور واقعہ سنیے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا چونکہ ٹائم ہونے والا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر جب تک اللہ نہ بتلائیں اللہ کے پیغمبر انتظار میں رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک قافلہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اشعریین یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے, یہ ہجرت کر کے مدینے آیا, جن کے اندر ابو موسیٰ اور ابو مالک اور ابو عامر صحابی موجود ہیں. یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, جب راستے کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کا توشہ ان کا زادیرہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک اپنا قاصد ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ ہمارے کھانے کا کچھ انتظام کرے, ہمارا توشہ ختم ہو گیا. وہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا. دروازے کے باہر سے اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں, بار بار ستارہ ہے اور آیت نمبر 6 کہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیت, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر ہر چھپائے جو زمین پر چلتا ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. یہ قاصد جب اس نے یہ آیت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو ہم ہی تو اس کے مخلوق ہیں. جب اللہ کہتے ہیں کہ روزی رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر کیوں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میری روزے کا انتظام کریں گے. وہ وہاں سے چلا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے. جب اپنے قافلے میں پہنچتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دو آدمی آتے ہیں اور ایک بڑے پیالے کے اندر برتن کے اندر گوشت ہے اور اس کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اور اس قاصد نے اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ بتلایا. وہ ساتھی یہ سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا تھا اور آپ نے وعدہ فرما دیا تھا اس لیے آپ نے یہ دو آدمی بھیجے ہیں. ان سب نے کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد کافی کھانا بچ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے تو ہم آپ کو یہ کھانا پہنچا دیں. پھر اس قاصد نے ان کو بتایا, اس ساتھی نے اس کو بتایا کہ بھائی میں تو وہ اس قاصد نے اس وقت تک اپنی بات کو مخفی رکھا اور کچھ نہ بتایا. یہ ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچتے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم وہ کھانا لے کر آئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے بھیجا تھا. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کو یہ جواب دیا کہ ما ارسلت الیکم طعاما, ارے بھائی میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دو آدمی ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ہم کو کھانا دیا ہے اور ہم نے ایک قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا اور نہ ہی میں نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے. پھر اس قاصد نے ان کو ساتھ میں ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی اور اس کو بیان کیا کہ بھائی ایسا ہوا, میں آیا آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سے فرمایا کہ بھائی ذالک شیء رزقکمہ اللہ, یہ ایک رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. سامعین کرام, یہ واقعہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ یہ صاحب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتلایا کہ آپ کے دروازے پر کوئی آیا اور واپس بھی چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتلایا. اور جب یہ ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آپ کی طرف کوئی کھانا نہیں بھیجا. پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ نے تمہیں کھانا بھیجا ہے, اس کو تم نے استعمال کیا جس کو تم نے کھایا ہے. تو یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بتلاتے ہیں, غیب کی خبر پر مطلع کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نہیں بتلاتے تو پھر اللہ کے نبی انتظار میں رہتے ہیں. تو ہماری گفتگو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ تصور تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی جو نبی ہو وہ عالم الغیب ہو, وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہو. تو حضرت نوح نے اس کی تردید کی اور اس کی نفی کی کہ بھائی جو نبی ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, اللہ کی ذات عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی خبروں کی اطلاع کرتے ہیں تب نبی کو اطلاع ہوتی ہے. اور میرے سامعین کرام, یہ ایک حدیث بھی سننے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمائی, آپ یہ بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الانبیاء کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ فقول عبد اللہ ورسوله. فرمایا کہ میری تعریف کے اندر اتنا غلو نہ کرنا, اتنا آگے نہ بڑھ جانا جس طرح کے عیسائی نصارہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. میرے بارے میں سنو, فإنما انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, کہو میرے متعلق کہ آپ عبد اللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا ہے, نبی کریم صاحب ہمیں روک رہے ہیں کہ افراط و تفریط نہ کرنا میری شان میں. میری شان جو اللہ نے بیان کی ہے اس کو بیان کرنا, عیسائیوں کی طرح اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے. تو میرے سامعین کرام, میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں. کل میری آپ سے گفتگو ہوگی, یہاں سے اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. نیوز سن لیں.